الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الشورى سے آج تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے یہ بھی ان سات سورتوں میں شامل ہے جن کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں کے اندر عقائد کا بیان کیا جاتا ہے تو ان کے اندر بھی بنیادی طور پہ عقائد کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں یہ بات فرمائی ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے آسمانوں کے اندر ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ کرسی وغیرہ کے چٹکنے کی اور چرچر کی آواز پیدا ہوتی ہے. ایسا احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن, قریب ہے کہ آسمان جو ہیں وہ پھٹ پڑیں ان کے اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم, فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض, اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. الا سنو ان اللہ هو الغفور الرحیم, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے بہت رحم فرمانے والے ہیں. مکہ مکرمہ کے لیے قرآن کریم نے یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا ام القرا. ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز اور القرا کا مطلب ہوتا ہے بستیاں. تو مکہ مکرمہ کو تمام بستیوں کا مرکز قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ شہر ہے. جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانا پڑا تو اس وقت مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکی لخیر بلاد اللہ فی الارض, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو ہو وہ اللہ کے شہروں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ بہترین شہر ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں زمین میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مکہ مکرمہ چونکہ بہترین شہر ہے اس وجہ سے اس کو ام القرا کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو معلوم دنیا تھی اس کے اعتبار سے مکہ مکرمہ بالکل درمیان میں پڑتا تھا. جو اس وقت معلوم دنیا تھی اس کے اعتبار سے مکہ مکرمہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ پڑتا تھا, مرکز میں پڑتا تھا. یہ بھی وجہ اس کی ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے آپ کے پاس عربی قرآن بھیجا ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, تاکہ آپ جو ہیں وہ ام القرا والوں کو ڈرائیں. وَمَنْ حَوْلَهَا, جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو ڈرائیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور اس دن سے ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر دو قسم کے لوگ ہوں گے, فریق فی الجنہ, ایک فریق جنت کی طرف جائے گا. وہ فریق ان فی السعیر, اور ایک فریق جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا. تو دنیا کے اندر تو بہت ساری تقسیمات ہیں لیکن قیامت والے دن بنیادی طور پہ دو ہی قسمیں ہوں گی, یا جنت والے یا جہنم والے. تو جنت والوں کے مختلف درجات ہوں گے, اسی طریقے سے جہنم والوں کے بھی مختلف درجات ہوں گے, لیکن بنیادی طور پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تقسیم فرمائی ہے وہ جنت اور جہنم کی تقسیم فرمائی ہے, اور ہر ایک اپنے اختیار سے جنت اور جہنم کے اعمال کو چنتا ہے. جو جنت کے اعمال کو چنتا ہے عام طور پر اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت میں بھیجتے ہیں, اور جو جہنم والے اعمال کو اختیار کرتا ہے عام طور پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمہارا جس چیز میں بھی اختلاف ہو جائے تو اس میں اصل فیصلہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. جس کام میں بھی جس معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو تمہیں فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کے ذریعے سے کروانا چاہیے. اور اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے مطابق ہوگا. تو انسان کو اپنے تمام ہی معاملات کے اندر جہاں بھی اختلاف ہو جائے, کسی بھی بات پر اختلاف ہو جائے, تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے. ابتدا میں بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملات کو طے کرنا چاہیے, اور بعد میں بھی اگر معاملات کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بھی قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. ایک مسلمان کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے وہ شریعت بنائی ہے جس کی وصیت نوح نے بھی کی تھی اور ابراہیم نے بھی کی تھی اور ہم نے اس کا ابراہیم کو بھی مکلف بنایا تھا، موسیٰ کو بھی مکلف بنایا تھا، عیسیٰ کو بھی مکلف بنایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، اقامت دین کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر تفرقہ اختیار نہ کرو، فرقے فرقے مت بنو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جن پیغمبروں کا ذکر فرمایا ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور آخر میں جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی حکم ہے. درمیان میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا. کفر و شرک کا آغاز جو ہوا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہوا، تو سب سے پہلے تو ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ وہ کئی سارے پیغمبروں کے والد ہیں. بہت بڑی تعداد کے اندر جو بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں، اس وجہ سے وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کے والد. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے کے اندر انہی دو کے ماننے والے لوگ یہودی اور عیسائی کے طور پر دنیا میں موجود تھے، اس وجہ سے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر یہ فرمایا ہے کہ ان اقیم الدین، اقامت دین کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی دین کی بات ہو رہی ہے جو ان سب کا مشترک دین ہے، وہ ان سب کا مشترک دین ہے، اور وہ ہے اصول اور عقائد جو بنیادی طور پہ سب کے ایک ہی ہیں، یعنی توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں جو تمام ہی شریعتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ناجائز قرار دیا، جھوٹ بولنا ہے، سود لینا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ خون کی تجارت ہے، اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، تو ان چیزوں کو دین کہا گیا ہے یہاں پہ، اور اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جہاں تک معاملہ ہے جزوی اختلافات کا، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شریعت ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ اس کی ضرورت کے مطابق بنائی ہے، زمانے کی ضرورتوں کے مطابق بنائی ہے، لیکن دین اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ہی بنایا ہے. تو اس دین کے اندر تفرقہ کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالی منع فرما رہے ہیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی دین، قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ نہ کرو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. یہاں اس آیت کریمہ کے اندر یہ حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ ہدایت کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو خود اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے لیے خاص کر لیں گے، یا بندہ اپنے طور پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا. یا جو پہلی صورت ہے وہ بہت ہی محدود ہوتی ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں، یا بہت ہی خاص اولیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے چن لیا ہو، یا بہت ہی خاص بندے کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. اور ایسے اس کو اصولی حیثیت حاصل نہیں ہے. عام طور پہ دوسری صورت ہوتی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں. تو ہمارے لیے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پہلے والے میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ غالب یہی ہے کہ شامل نہیں ہیں. دوسرا والا ہی طریقہ ہمارے لیے اصل ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے وہ بار بار ہدایت مانگتے رہیں اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں ہدایت ضروری عطا فرما دیں گے. کیونکہ قرآن کریم میں یہی دو راستے بیان کیے گئے ہیں کہ یا تو اللہ پاک خود چن لیتے ہیں یا اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کے بعد دین کے بارے میں تفرقہ کرنے والوں پر ملامت فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے، اور آخر میں فرمایا فَلِذَلِكَ فَدْعُو. یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے جو ہے وہ استقامت اختیار کیجئے، یعنی دین کے اوپر پوری مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیا کیجئے، عمل کیجئے. اسی طرح کی آیات کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی آئی تو بعضات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو فرمایا کہ ہاں سورہ ہود اور اس جیسی دوسروں نے صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور مراد جو ہے وہ اسی طرح کی آیات تھی جس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ ویسے چلو جیسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بہت کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ دین پر ویسے چلے انسان جیسا کہ دین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا رہتا ہے, فضل فرماتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن اگر یہ مطالبہ جو دیکھا جائے تو یہ واقعتاً ایسا ہے کہ انسان کے بال سفید کر دیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے, سفید ہو گئے تھے. دوسرا حکم ہو گیا, تیسرا ہو گیا, دس احکام اس ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دس چیزیں بیان فرمائی ہیں الگ الگ. ولا تتبع اهواءهم, آپ ان کی خواہشات کے مطابق مت چلیے, ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق آپ مت چلیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اور آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ نے کتاب نازل کیے میں اس پر ایمان لائے, آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ نے کتاب نازل کیے میں اس پر ایمان لائے, یعنی تمہاری خواہشات کے مطابق میں نہیں چل سکتا ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں, عدل کروں, یعنی ہر معاملے کے اندر تمہارے ساتھ انصاف سے چلوں. اور اللہ ربنا وربکم, اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال, یعنی ہم سے تمہارے اعمال کو کوئی فائدہ نہیں, ہمارے اعمال سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نہ نقصان ہونے والا ہے, اور نہ ہی تمہارے اعمال سے ہمارا کوئی فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے. ہمیں اپنے اعمال سے نفع نقصان ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال سے نفع نقصان ہوگا. لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے تمہارے درمیان اب کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. بحث مباحثہ اس وقت ہوتا ہے جب تم کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے, جب تم نے سمجھنا ہی نہیں ہے تو اب ہمارے درمیان کوئی بحث نہیں ہوگی. اللہ یجمع بیننا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان جمع فرمائیں گے, اور اس وقت واضح ہو جائے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا. الیہ المصیر, اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. تو یہ دس چیزیں جو ہے وہ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق, اللہ نے برحق کتاب نازل فرمائی ہے. والمیزان, اور اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی نازل فرمایا. اب اس ترازو سے کیا مراد ہے, اس کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں. بعض فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے ترازو ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں, اور مراد یہی ہے کہ یہ ترازو اللہ کے نازل کرتے ہیں, ان میں صحیح صحیح جو ہے وہ کیا کیا کرو, تولا کرو, گڑبڑ نہ کیا کرو وزن کے اندر. اور بعض ذات نے فرمایا کہ میزان سے مراد جو ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں, حق سے مراد اللہ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ کے ہیں, حقوق اللہ, اور میزان سے مراد جو ہے وہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں, حقوق العباد. تو گویا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے اور بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو, قیامت جو ہے وہ قریب ہو. جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ تو جلدی مچاتے ہیں کہ لاؤ آج ہی لے آؤ قیامت, لیکن جن کو اس پر ایمان ہے وہ ڈرتے ہیں. والذین آمنوا مشفقون منہا, جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. ویعلمون انہا الحق, وہ جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا جو ہے وہ برحق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, سن لیجئے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں. یرزق من یشاء, انہیں جو ہے وہ جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں, اور جس طرح کا چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں. ویسے تو رزق اللہ سبحانہ وتعالی سبھی کو عطا فرماتے ہیں, لیکن رزق کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک رزق وہ ہے جو روزی روٹی سے متعلق ہے, حسن بھی ایک رزق ہے, اور خاندان بھی ایک رزق ہے, اور اسی طریقے سے علم بھی ایک رزق ہے, شہرت بھی ایک رزق ہے, اور عقل اور دانائی بھی ایک رزق ہے. یہ سب اللہ کے رزق کی مختلف صورتیں ہیں, جس کو جو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس کے اندر کوئی اللہ سے جھگڑ نہیں سکتا. وہو القوی العزیز, وہ بڑی قوت والے ہیں اور بڑے غلبے والے ہیں. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ, جو آخرت کی کھیتی کو چاہے گا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا نؤتی منہا, اس میں سے تھوڑا سا ہم دے دیں گے. نؤتیہا نہیں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو وہ ہم اس کو دے دیں گے, بلکہ فرمایا نؤتیہی, اس کو ہم دیں گے. منہا, اس دنیا میں سے کچھ دے دیں گے. پوری دنیا نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی, پوری دنیا نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی. جس کو جو بھی ملے وہ بہرحال پوری دنیا کے اعتبار سے تو کچھ ہی حصہ ہوتا ہے, پوری دنیا اس کو کسی کو بھی نہیں ملتی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وما له فی الآخرت من نصیب، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ آخرت کو اپنا مقصد بنائے، تو دنیا تو ملنی ہی ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا تو ملنی ہے، دنیا میں جب وقت گزارنا ہے تو۔ لیکن اگر دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا تو پھر آخرت کا نقصان کر جائے گا، دنیا تو ویسے بھی پوری نہیں ملے گی اور آخرت کا کیا کر جائے گا، اپنی نقصان کر جائے گا۔ تو بہتر اور عقل مندی کا فیصلہ یہی ہے کہ انسان زندگی کا مقصد آخرت کو بنائے، دنیا کو نہ بنائے، اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنائے، دنیا کو نہ بنائے۔ جب زندگی کا مقصد آخرت ہوگی تو دنیا خود بخود ہی کیا ہو جائے گی، مل جائے گی، گزارے لائق ہی صحیح، کم از کم جو ہے وہ گزارا ہی ہو جائے گا، انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن اگر آخرت کو اس نے نظر انداز کیا تو بہت خسارے کا سودا کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے، وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں کو معاف کرتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اسے سب معلوم ہے جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کی دعاؤں کو وہ قبول کرتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور مزید اپنے فضل سے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ انسان مانگتا تھوڑا ہے اور اللہ پاک اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ انسان ایک چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 چیزیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، وہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر انسان دیکھے تو جو وہ مانگتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے مانگا ہے کہ یا اللہ سورج کی روشنی دے دیجئے؟ ہم میں سے کسی نے مانگا ہے کہ یا اللہ چاند کی روشنی دے دیجئے، ستارے عطا فرما دیجئے، سمندر دے دیجئے، دریا دے دیجئے، پہاڑ دے دیجئے؟ یہ ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا، لیکن یہ سب ہمیں ملا ہوا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہمیں کیا ملا ہوا ہے، اضافی چیزیں ملی ہوئی ہیں، مانگی نہیں ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہوئی ہیں، اور یہ ہماری ضرورت کی چیزیں، اگر یہ چیزیں چھن جائیں ہم سے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہوئی ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل سے جو ہے وہ اور اضافہ بھی کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ ایک حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو خوب رزق عطا فرما دے تو زمین میں خوب فساد مچائیں گے۔ اگر ہر آدمی کا ہاتھ کھلا ہو بالکل، جو چاہے کرے، تو زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ ابھی بھی دیکھیے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے عموماً کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بہت سارے وہ گناہ کرتے ہیں جو کم پیسے والا نہیں کر سکتا، ان کے پاس دستیاب ذرائع دستیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ سبھی کو دستیاب ہوتا یہ پیسہ، تو پھر تو زمین کے اندر بڑا ہی کیا ہوتا، فساد ہوتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو ہے وہ فساد ہو مکمل طور پہ۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق جتنا چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں سب کو، جو ہے وہ زیادہ پیسہ اللہ سبحانہ وتعالی عطا نہیں فرماتے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، دماغ کا سبت ایدیکم، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور اکثر گناہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر گناہ کی سزا اللہ پاک دیں تو زمین پہ جینا ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں پہلے آ چکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان کے گناہوں پر پکڑ کرے تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ زمین کے اندر سب چل رہے، گھوم رہے، پھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مکمل پکڑ تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ جو پکڑ تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو وہ بھی کس لیے ہوتی ہے؟ جیسا کہ دوسری جو آیت میں فرمایا کہ وہ بھی اس لیے ہے کہ شاید اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ انسانوں کو ملا ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے وہ دنیا کا تھوڑا بہت ساز و سامان ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لائیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہے وہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے سوائے پیغمبروں کے، لیکن کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب غصہ آتا ہے हम यग़फ़िरून, तो वो माफ़ कर देते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं। वो अकामुस्सला, नमाज कायम करते हैं। वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, उनके मामलात आपस में मशवरे से तय होते हैं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीन इज़ा असाबहुमुल बग़्यु, जब उनके ऊपर कोई जुल्म होता है, हुम यंतसिरून, वो बदला लेते हैं। वह जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, और बुराई का बदला बिल्कुल उतना होता है जितना कि वो बुराई की गई होती है। फमन आफा, लेकिन जो माफ़ कर दे, वह असलाहा, और इस्लाह की तरफ जाए, फ़अजरु अलल्लाह, उसका अजर जो है वो अल्लाह की तरफ से होगा। इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, वो ज़ुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। वलमन इंतसरा बादा ज़ुल्मिही, और जो ज़ुल्म के बाद बदला ले ले, फ़ौलाइका मा अलैहिम मिन सबील, तो उनके ऊपर आपको कोई कुव्वत हासिल नहीं है कि आप उनसे कहें कि तुमने बदला क्यों लिया। बदले की अल्लाह पाक ने क्या किए, इजाज़त दी है। इन्नमा सबीलु अलल लज़ीना यज़लिमूना अन्नास व यबग़ूना फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़, हाँ आप उनसे पूछ गछ कर सकते हैं जो ज़मीन में ज़ुल्म करते हैं लोगों के ऊपर और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, वो उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। बहरहाल अल्लाह सुबहान व तआला ने सारी हकीकतें बयान फरमाई, मुख्तलिफ सिफ़ात और मुख्तलिफ अंदाज़ बयान किए हैं अल्लाह वालों के। बाज़ बुज़ुर्गों के ऊपर जो है वो ये कैफियत गालिब होती है कि आप उनको थप्पड़ भी मार दें कुछ नहीं कहेंगे आप, और बाज के ऊपर ये कैफियत होती है कि आपने एक घूसा लगाया तो वो भी जो है वो आपको बराबर एक घूसा लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और बाज रात जो है वो ये होगा कि आपने मारा तो उठ के पूछेंगे, भाई आपको तो तकलीफ नहीं हुई, आपको तो नहीं लग गया, आपका हाथ तो ठीक है। ये मुख्तलिफ कैफियात जो होती हैं वो अल्लाह वालों के ऊपर होती हैं, और हर एक अपनी अपनी जगह पर ठीक ही होता है, हर एक अपनी अपनी जगह पे ठीक होता है। अल्लाह सुबहानहु व तआला भी बाज़ोकात ऐसे ही मामलात फरमाते हैं बंदों के साथ अपने, कि कभी जो है वो इंसान से गलती भी हो जाती है, वो ज़रा सा मुतवज्जे होता है तो अल्लाह ताला जो है वो गलती भी माफ़ फरमा देते हैं, नेकी भी अता फरमा देते हैं। और कभी जो है वो इंसान अल्लाह ताला से गलती करता है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उसको उतनी बिल्कुल सज़ा भी दे देते हैं जितनी उसने गलती की होती है। तो मुख्तलिफ अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से बंदों के साथ मामला होता है, इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदों के मामलात भी जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल असल ये है कि वला मन सबरा व गफरा, जो सबर करे और माफ़ कर दे, जो सबर करे और माफ़ कर दे, इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े बड़े दर्जे के काम है। ये जो है वो क्या है, बड़े दर्जे का काम है कि इंसान अपने आप को आदी बनाए कि वो सबर किया करे लोगों की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ों पर, और जो है वो क्या करे, माफ़ी को अपना तरीका बनाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह कौन सा आदमी ज़्यादा बेहतर है, वो जो पहाड़ों में जाकर जो है वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए, या वो जो लोगों के दरमियान रहे और उनसे मिलने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करे और अल्लाह को याद करता रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो शख्स ज़्यादा बेहतर है जो लोगों के दरमियान ही रहे, उनसे मिलने वाली तकलीफ़ों पर सब्र भी करे और अल्लाह को राज़ी भी करता रहे। वो ज़्यादा बेहतर है उस शख्स के मुकाबले में जो सबको छोड़ छाड़ के चला गया और सिर्फ क्या कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। तो वला मन सबरा व गफरा, जो सबर करे और माफ़ करे, इन नज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, तो ये बड़े ऊँचे दर्जे की बात है। क़यामत वाले दिन का मंजर कायम करते हुए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया कि वतरा ज़ालिमीन लम्मा राउल अज़ाब, आप देखेंगे ज़ालिमों को कि जब उनको अज़ाब नज़र आएगा तो ये कहेंगे कि क्या हमें वापसी का रास्ता कोई मिल सकता है। वतराहुम युअरज़ून अलैहा ख़ाशिईन मिन अज़्ज़ुल्ल, आप देखेंगे कि उन्हें आग के ऊपर पेश किया जाएगा जहन्नम की, और वो बड़ी ज़िल्लत के साथ जो है वो अपने आप को कमतर पाएंगे, कमज़ोर पाएंगे। यंज़ुरून मिन तरफिन खफ़ी, और कनखियों से जो है वो क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, छुप छुप के साइड साइड से देख रहे होंगे। वक़ाल अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले उस वक्त ये कहेंगे कि हलाकत में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ज़ाया कर दिया और अपने घर वालों को ज़ाया कर दिया। क़यामत के दिन इन्ना ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम, सुन लीजिए कि ज़ालिम लोग जो है वो बाकी रहने वाले अज़ाब में होंगे। आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह सुबहानहु तआला ने सूरह शूरा के फरमाया, इस्तजीबू लिरब्बिकुम, अपने रब की पुकार का जवाब दो, من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو کوئی لوٹا نہیں سکے گا. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی پکار کا جواب دو. اللہ تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ تمہیں نماز کی طرف بلا رہے ہیں, اس کا جواب دو قبل اس کے کہ تمہاری قیامت آ جائے. اور پھر مالکم من ملجئ یومئذ ومالکم من نکیر, پھر اس دن کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارے پاس, اللہ کے علاوہ اس دن کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی اس آخری رکوع میں بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اولاد کا مسئلہ ہے یہ مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں. کسی کو جو ہے وہ لڑکا دے دیا, کسی کو لڑکی دے دی, کسی کو لڑکے اور لڑکی دونوں دے دیے, کسی کو کچھ بھی نہیں دیا, یہ مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے حوالے سے انسان کو نہ اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہیے نہ دوسروں کو پریشان کرنا چاہیے, یہ اللہ کے پاس سے طے شدہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض, آسمان زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء, وہی جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں. ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا, جسے چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہتے ہیں بالکل بے اولاد بنا دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بالکل بے اولاد بنا دیتے ہیں, اولاد کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں. انہو علیم قدیر, یقیناً وہ علم والے بھی ہیں قدرت والے بھی ہیں. انہیں پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے, علم والے یعنی انہیں معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے. قدیر اور قدرت والے بھی ہیں, ان کے لیے سب کچھ آسان ہے, ناممکن نہیں ہے. آخری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں. صراط اللہ الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اس راستے کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے, وہ اللہ جس کے آسمان و زمین ہیں. الَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ, سن لو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الزخرف کا آغاز ہوتا ہے. زخرف عربی کے اندر سونے کو کہتے ہیں, چونکہ اس لفظ کا یہاں پر اس سورت کے اندر تذکرہ آیا ہے اس وجہ سے اس کو زخرف کہا گیا ہے. بالکل اس کے شروع میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا, اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا, اللہ نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم کیا کرو, ہدایت اختیار کرو. والذی نزل من السماء ماء بقدر, وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے جو ہے وہ ایک اندازے سے بارش نازل کی. فانشرنا به بلدۃ میتا, اور مردہ زمینوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زندہ فرما دیتے ہیں. کذالک تخرجون, تمہیں بھی ایسے ہی قبروں سے نکالا جائے گا, جب تم مردہ ہو چکے ہوگے دوبارہ سے تمہیں نکالا جائے گا. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا, اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے جن پہ تم سواریاں کرتے ہو, اور جب اس کی پیٹ پر تم بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے یہ دعا تم نے کرنی ہے سبحان الذی سخر لنا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے کنٹرول میں کر دیا اس کو. وما کنا لہ مقرنین, ہم نہیں کر سکتے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہوائی جہاز انسان اڑا رہا ہے کیسے اڑا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کنٹرول میں کر دیا, ورنہ اڑا کے دکھاتا, بنا کے دکھا دیتا اللہ. اگر یہ لوہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا استعمال نہ سکھایا ہوتا, اور اس کے اندر جو دیگر مٹیریل استعمال ہوتا ہے اگر وہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیے ہوتے تو نہ انسان جہاز بنا سکتا تھا نہ اڑا سکتا تھا. اسی طریقے سے کشتی کا معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کشتی کے اندر اتنا سامان لے کے چل رہا ہوتا ہے, اتنا بوجھ لے کے چل رہا ہوتا ہے, یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو دیے گئے. یہ تو وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کچھ عمل دخل ہے, اور وہ سواریاں جو انسان بنا ہی نہیں سکتا بالکل, جیسے اونٹ ہے, گھوڑے ہیں, خچر ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں جس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں ہی کو اس کے اندر شامل فرما لیا کہ آپ ہی کی ذات پاک ہے جس نے ہمیں ان کے اندر سوار کیا اور ہمارے قابو میں کر دیا, ورنہ ہم تو ان کو قابو نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا اونٹ اور اتنا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس کی رسی پکڑ کے چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے, اونٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے, ورنہ اونٹ کی طاقت دیکھیے اور اس بچے کی حیثیت دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, اس کو اس کا پابند کر دیا. و وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ دیکھو یہ تو سب چل رہا ہے لیکن ہم سب نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, ہم سب جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو یہ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے عمدہ سے عمدہ سواری میں انسان بیٹھ گیا فوراً یہ دعا پڑے گا, اور جیسے یہ دعا پڑے تو اس کو یاد آ جانا چاہیے کہ ایک سفر ہمارا اور بھی ہے. ایک تو یہ سفر ہے نا, جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں گلشن جا رہے ہیں, یہاں سے فلاں جگہ جا رہے ہیں, حیدرآباد جا رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں, ایک تو یہ سفر ہے, اور ایک جو ہے وہ ہمارا سفر وہ بھی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف جائے گا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, اور ہم جو ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کا وہ مشہور واقعہ جو ہے وہ آپ حضرات نے سنی رکھا ہوگا کہ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے بہلول, جو بہت زیادہ اپنی کیفیت میں نہیں ہوتے تھے, مخصوص حالات ہوتے تھے اور وہ مخصوص باتیں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے مزاحن جو ہے وہ اپنی لاٹھی ان کو دے دی کہ یہ رکھ لو چھڑی میری, اگر دنیا میں تمہیں تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے نا تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. رکھ لی انہوں نے بہلول نے. کچھ عرصے کے بعد جو ہے, بلکہ کافی عرصے کے بعد اطلاع ملی کہ ہارون رشید بہت بیمار ہے اور موت کا وقت قریب ہے. تو بہلول پہنچ گئے وہاں پر اور فرمایا کہ جناب سنائیے کیا حال ہے. خلیفہ سے پوچھا تو کہنے لگے کہ بس کیا بتاؤں, بڑا لمبا سفر درپیش ہے, بڑا لمبا سفر درپیش ہے. اچھا بڑا لمبا سفر درپیش ہے, پھر تو آپ نے کچھ لوگ آگے بھیج دیے ہوں گے تیاری ویاری کے لیے. یہ کہ بہلول اس سفر میں کوئی آگے کسی کو تھوڑی بھیج سکتا ہے. اچھا عجیب بات ہے, آپ دنیا میں چھوٹا سا بھی سفر کرتے ہیں تو اچھے خاصے لوگوں کو پہلے آگے بھیجتے ہیں, وہ آپ کے لیے راستہ بناتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ آپ خود کہہ رہے ہیں اتنا لمبا سفر ہے تو آپ نے آگے لوگوں کو نہیں. اچھا تو آپ نے کچھ سامان وغیرہ تو سب تیار کر کے رکھا ہوگا نا. تو کہہ لیں گے بہلول واقعتاً سامان وغیرہ تو ہم نے کچھ تیار نہیں کر سکے ہم, بٹ اچھا لاٹھی نکالی, بادشاہ کی لاٹھی نکالی اور بادشاہ کو دے دی کہ امیر المومنین دنیا میں مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ملا, مجھ سے زیادہ بڑا بیوقوف آپ ہی ہیں. اس وجہ سے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں کے لیے تو آپ اتنی تیاری کرتے ہیں, اور اتنا لمبے سفر جس پہ کوئی واپس بھی نہیں آتا اس سفر کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی, تو آپ ہی مجھ سے بڑے بیوقوف ہیں, دنیا میں مجھے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ملا, یہ لاٹھی لے لیجئے. تو وہ لے کر رونے لگے, ہارون رشید جو ہے وہ لے کے رونے لگے کہ بہلول تم صحیح کہتے ہو کہ ہم واقعتاً کیا ہیں, بیوقوف ہیں. تو جب انسان سواری کے اندر بیٹھ کر یہ دعا پڑھے تو اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ ایک اور سفر بھی ہمیں درپیش ہے, اس سفر کی بھی ہمیں کیا کرنی چاہیے, تیاری کرتے رہنا چاہیے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اہل مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ خود تو اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا, اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے یہاں وہ ہوا ہے جس کی تم اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہو, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے. وَهُوَ قَزِيمٌ, اور وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھٹ رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو قابو کر رہا ہوتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, کیا وہ جس کو زیور کے اندر پالا پوسا جاتا ہے, وہ فی الخصام غیر مبین, اور اگر بحث مباحثہ ہو جائے تو اپنا موقف بھی پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتی, وہ اللہ کے لیے تم نے چن لی. عام طور پر عورتوں کی صورتحال یہی ہوتی ہے, عام طور پر خواتین کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں بننے ٹھننے کا بڑا کیا ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے, اور یہ کیا ہے, فطری ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, فطری, اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اسی طرح سے بنایا ہے کہ وہ زیب و زینت, زیور وغیرہ یہ ان کے لیے فطری ہے. اوامی یونشو فی الحلیتی, وہ جس کی پرورش کی جاتی ہے, جس کو پالا پوسا جاتا ہے, فی الحلیہ زیوروں کے اندر, وہ ہوا فی الخصام غیر مبین, اور اگر گفتگو ہو جائے کہیں عقلی دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا ہو تو خواتین عام طور پہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ عقلی دلائل سے اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتی, یہ مطلب نہیں ہے. یہ عمومی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, جس طرح کہ ہر خاتون جو ہے وہ زیور کے اندر پالی پوسی بھی نہیں جاتی. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو پہننے کے کپڑے بڑی مشکل سے ملتے ہیں, بس کافی ہوتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو جس طرح وہ نہیں ہے اسی طرح سے یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے. یقیناً ایسی خواتین بھی ہیں دنیا کے اندر جو کئی مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے, حضرت آسیہ کی جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے, حضرت مریم کی جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے. تو کئی ساری خواتین جو ہیں وہ مردوں سے بھی زیادہ کیا ہوتی ہیں, عقل مند ہوتی ہیں, اور وہ مردوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ دلائل سے بات کر سکتی ہیں. لیکن عموماً یہی صورتحال ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ دلائل سے جب گفتگو کا موقع آتا ہے, وہ فی الخصام غیر مبین, تو بحث و مباحثے کے موقع پر جو ہے وہ زیادہ واضح انداز سے گفتگو وہ بھی نہیں کر سکتی ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمن میں فرمایا ہے, اس وجہ سے کہ مکے کے لوگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے, انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اننی براء مما تعبدون, کہ میں بالکل بیزار ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی شرک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور تم جب ان کو مانتے ہو تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو. یہ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے. مکے میں سے کچھ لوگ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یتیم شخص کے علاوہ, غریب کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے تھے کہ غریب اور یتیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ملا تھا کہ اس کے اوپر وحی بھیجتے, ان کے اوپر بھیجتے, کسی مکے کے بڑے آدمی کے پاس بھیجتے یا طائف کے کسی بڑے آدمی کے پاس وہی بھیجتے تو سمجھ میں آتا یہ کیا ایک غریب آدمی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربی, کہ اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں. ان کی اس بات سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کو چاہیں انہیں کیا بنانا چاہیے تھا, پیغمبر بنانا چاہیے تھا. تو کیا پیغمبر بنانے کے اختیارات ان کے پاس ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربی, کیا یہ آپ کے رب کے رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا معاملہ تو بہت بڑا ہے, دنیا کے ساز و سامان میں بھی ان کی بات نہیں چلتی ہے, دنیا کے اندر بھی کسی کو امیر غریب بنانے میں ان کی بات نہیں چلتی ہے. تو اللہ کی رحمت یعنی نبوت تو بہت بڑی چیز ہے, نبوت ان کے کہنے پہ تھوڑی کسی کو مل سکتی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور بعض کو بعض پر اونچے درجات دیے ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں, تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کام لے سکیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے. اب یہ کیسی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے کہ جس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اچھا خاصا وقت بھی چاہیے. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو معیشت ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مختلف معاشی نظام جو ہیں وہ سامنے آئے دنیا میں. سوشلزم بھی آیا, کمیونزم بھی آیا, اور اس طریقے سے جو ہے وہ کیپیٹلزم بھی آیا. کیپیٹلزم یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو مکمل اختیار ہے اور وہ اپنے اختیارات کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ طے کریں گے کہ وسائل کو کہاں لگانا ہے, کن کن چیزوں میں لگانا ہے, اور جب اس سے آمدنی ہوگی تو ان کو کس کس طرح سے جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. کیپیٹلزم اور سوشلزم یہ کہتا ہے کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ حکومت کرے گی اور ہر آدمی کو حکومت بتائے گی کہ تم نے کون سا کام کرنا ہے, اور اس کی اجرت بھی جو ہے وہ حکومت ہی طے کرے گی. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ اختیار بندوں کو دیا ہی نہیں, ہم نے اپنے پاس رکھا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کی معیشت جو ہے وہ خود تقسیم کی ہے. خود تقسیم کرنے کا مطلب یہ بیان فرمایا مفسرین نے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تم یہ کام کرو, خود وہ اپنے اختیار سے اس کو چنتا ہے. یہاں تک کہ جو شخص جھاڑو لگا رہا ہے وہ جھاڑو لگانے پہ بھی خوش ہے, جو جھاڑو لگا رہا ہے وہ اس پہ خوش ہے کہ میں جھاڑو لگا رہا ہوں, میری روزی روٹی تو چل رہی ہے اس سے. یہ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم کردہ ہے, اللہ کی طرف سے وضع کردہ ایک نظام ہے جس کو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی خوشی سے جو ہے وہ اس پر چل رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت بیان فرمائی کہ لوگوں میں آپس میں مختلف درجات بنائیں, यानी किसी को ऊंचा दर्जा अदा किया, किसी को नीचा दर्जा अदा किया, ये क्यों किया है? ताकि एक दूसरे से काम ले सकें। अब अंदाजा लगाइए कि उर्दू में वो मुहावरा बोला जाता है ना कि नाइयों की बारात में सभी राजे, उर्दू में एक मुहावरा बोला जाता है कि नाइयों की बारात में सभी राजे। नाई ये जो हमारे यहाँ बाल काटते हैं ये मुराद नहीं, नाई जो है वो गांव देहात के यहाँ के में एक इस्तलाह होती है कि उनके अंदर जो कमी किस्म के लोग होते हैं, जो लोगों के पैगाम इधर से उधर ले जाते हैं और इस तरह के काम करते हैं, ये जो है वो नाई कहलाते हैं। और दीगर तमाम लोगों की शादियों में जो है ये नाई जो है वो ये काम करते हैं कि वो ऐलान करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, ये सारे काम उनके होते हैं। लेकिन जब उनके अपने यहाँ शादी होती है तो वहां तो सभी राजे सारे ही नाई है, अब कौन करे? तो यही सूरत हाल जो है, अगर अल्लाह सुबहानहु व तआला सारे लोगों को एक जैसा बना देते तो कौन किसी का काम करेगा, क्यों करेगा? कोई किसी को जवाब नहीं देगा, मैं खुद सारे काम मेरे, मैं किसी से ना कोई काम ले सकता हूँ ना किसी का कोई काम कर सकता हूँ, अजीब सूरत हाल होती। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि कुछ लोगों को ऊपर और कुछ लोगों को नीचे, इसकी ज़रूरत उससे वाबस्ता कर दी, उसकी ज़रूरत उससे वाबस्ता कर दी, डॉक्टर की ज़रूरत दूध वाले से वाबस्ता कर दी, दूध वाले की ज़रूरत जो है वो दर्जी से वाबस्ता कर दी, दर्जी की ज़रूरत जो है वो मोची से वाबस्ता कर दी, और मोची की ज़रूरत जो है वो डॉक्टर से वाबस्ता कर दी। मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरतें एक दूसरे से इस तरह वाबस्ता कर दी कि हर एक दूसरे का जरूरतमंद है। कोई ये नहीं कह सकता कि ना मुझे डॉक्टर की जरूरत है, ना दर्जी की जरूरत है, ना मैं सारे काम मैं खुद करूंगा। कोई नहीं कर सकता सारे काम, कोई सारे काम नहीं कर सकता। अगर सारे काम करने पे आए तो उसे जमीन के अंदर जो है वो फसल भी खुद बोनी पड़ेगी, अपने कपड़े भी खुद बुनने पड़ेंगे और अपने चप्पल भी खुद बनाने पड़ेंगे, सारे काम खुद करने पड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचें, ऐसा मुमकिन है या नहीं है? नामुमकिन है ऐसा। तो अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ लोगों के मातहत कर दिया, उनमें आपस में दर्जात बना दिए, लियत्तखिद बादहुम बादन सुखरिया, ताकि तुम में से हर एक दूसरे से क्या कर सके, काम ले सके। ये अल्लाह का निज़ाम है और ये काम जो है वो कोई हुकूमत नहीं कर सकती। इसी वजह से सोशलिज्म जो है वो फेल हो गया, अपने उरूज पे जाने के बावजूद आखिर में क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि वो इस फितरी निज़ाम के खिलाफ चल रहा था। और कैपिटलिज्म भी फेल हो जाएगा इस वजह से कि वो भी फितरी निज़ाम के खिलाफ चल रहा है। फितरी निज़ाम ये है कि मुकम्मल आज़ादी नहीं है, खुदाई पाबंदियां हैं, हलाल हराम की पाबंदियां हैं, उसका ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होगा। बहरहाल अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इसको यूं भी बयान फरमाया कि वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदतन, अगर सारे के सारे लोग एक जैसे ना हो जाते, लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा, तो हम काफिरों के घरों को की छतें जो है वो चांदी की बना देते, काफिरों के घरों की छतें जो है वो चांदी की बना देते, और सीढ़ियां भी उससे वो ऊपर चढ़ते, उनके घर के दरवाजे होते और जो है वो तकिए और मसेरियां होती उस पर वो टेक लगा के मजे से बैठे रहते और उनको सोना दिया जाता। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला अगर काफिरों को खूब बहुत ज्यादा अगर माल अता फरमा दे तो सारे ही लोग काफिर हो जाते, क्योंकि इंसान जो है वो जल्दबाज है, इंसान जो है वो क्या है, जल्दबाज है, जो सामने नजर आता है उसकी तरफ लपकता है। तो सारे ही लोग जो है वो क्या करते हैं, उसकी तरफ लपकते, और अल्लाह का जो एक मकसद है इस दुनिया को बनाने का वो फोत हो जाता है। इस दुनिया को बनाने का मकसद तो यही है कि यहाँ खैर और शर की जंग चलती रहेगी, अच्छे और बुरे जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद रहेंगे। उसी की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा फरमाया कि वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर सारे के सारे लोग एक जैसे ना हो जाते, यानी ये अंदेशा ना होता कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह सुबहानहु तआला काफिरों को दुनिया ही के अंदर खूब नवाजते, खूब नवाजते, खूब नवाजते। लेकिन उसका नतीजा ये निकलने का अंदेशा था कि बाकी लोग भी क्या हो जाएंगे, उन्हीं की तरह हो जाएंगे। وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا, جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں, ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے مسلسل جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور مقرر کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تسبیحات ضرور مقرر کر لینی چاہیے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے اور ہزار مرتبہ روزانہ استغفار پڑھے اللہ کے سامنے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان کے تمام کاموں کو درست فرماتے رہتے ہیں، مشکلات سے نکالتے رہتے ہیں، پریشانیوں سے انسان کو نکالتے رہتے ہیں۔ ورنہ جو ہے وہ جو مشہور نسخہ ہے کہ صبح شام جو ہے وہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی، لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی، اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لی، اور سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھ لی، اس کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے جو کئی صورتوں کے اندر آ چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آخر میں قیامت والے دن کے بارے میں فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست جو ہیں وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، پکے گہرے جو دوست ہیں وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کیسے دشمن بن جائیں گے؟ کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے، کہ وہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، وہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، یہ سب ان کے لیے کیا ہوگا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شفاعت ہوگی ان کے لیے، وہ کام آئیں گے۔ لیکن ایک عام دوست جو ہے وہ قیامت والے دن دوسرے دوست سے بھاگ رہا ہوگا، اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی غم نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور مسلمان والی زندگی گزاری، جنہوں نے کیا کیا؟ مسلمان والی زندگی گزاری ہو۔ مسلمان والی زندگی وہی ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم اور تمہارے گھر والے جو ہے وہ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، تحبرون، اس کے اندر مزے کرو، اور ان کے سامنے جو ہے وہ سونے چاندی کی پلیٹیں اور سونے چاندی کے جو ہے وہ برتن لائے جائیں گے، وفیہ ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں ان کے جو دل چاہے گا وہ ملے گا، وتلذ العیون، وہ ملے گا جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنایا گیا تم کو تمہارے اعمال کے بدلے میں، تمہیں اس کے اندر جو ہے وہ میوے ملیں گے، بہت میوے ملیں گے، اس سے کھاتے رہو گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مجرموں کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، اس سے درخواست کریں گے کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں موت ہی مل جائے، لیقضی علینا ربک، ہمارے اوپر، ہمارے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فیصلہ کر دے تمہارا رب، یعنی ہمیں موت عطا کر دے۔ لیکن موت بھی نہیں ملے گی، لیکن موت بھی نہیں ملے گی۔ قال انکم ماکثون، اس کی طرف سے جواب آئے گا کہ تم ٹھہرے رہو گے، یہی رہو گے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے ہو۔ اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام، اور سلام کہہ کے جو ہے وہ معاملے کو ختم کر دیجئے، فسوف یعلمون، آخر میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھا۔ اس کے بعد سورت الدخان کا تذکرہ شروع ہوتی ہے، اور دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اس کے اندر چونکہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کافروں کو جو ہے وہ ایک دھواں نظر آئے گا، بظاہر جو ہے وہ قحط کے بارے میں ہے کہ جب انسان بھوک کی وجہ سے اس کو ہر چیز دھواں دھواں نظر آتی ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ قرآن مبین جو ہے اس کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن مبین کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا، یعنی شب قدر میں نازل فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر ہر معاملہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ نیک جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان زمین ان پر روتے نہیں ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان زمین کوئی ان پر نہیں رویا، وما کانوا منظرین، اور انہیں کوئی مہلت نہیں ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان زمین اس پر روتے ہیں۔ हदीस शरीफ में आता है कि हर मोमिन के लिए जो है वो आसमान में दो दरवाजे हैं, एक से उसका रिस्क उतरता है और एक से उसके आमाल ऊपर जाते हैं। एक से उसका रिस्क नाजिल होता है और एक से उसके आमाल ऊपर जाते हैं। जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो ये दरवाजे रोते हैं उस पर, अल्लाह के नेक बंदे का जब इंतकाल होता है तो वो रोते हैं ये दरवाजे। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए और उनमें शामिल ना फरमाए कि जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फमा बकत अलैहिम अस्समा वल अर्ध, आसमान जमीन उन पर नहीं रोए, वमा कानू मुनज़रीन, और उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई। यानी जो अल्लाह को नाराज करने वाले लोग हैं उनका जब इंतकाल होता है तो आसमान जमीन को उन पर कोई रोना नहीं आता। यौम ला युग इन यौम अल-फ़स्ल मीक़ातुहुम अजमईन, अल्लाह ताला फरमाते हैं फैसले वाला दिन जो है वो इन सब के लिए तय है। यौम ला युग्नी मौलन अन मौलन शैआ, जब कोई किसी के कोई काम नहीं आएगा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, वला हुम युनसरून, और ना ही जो है वो उनकी मदद की जाएगी। इन शजरत ज़क्कूम, ज़क्कूम का जो दरख्त है ना, तआमुल असीम, वो खाना होगा गुनाहगारों का। कल मुहलि यगली फिल बुतून, अंतड़ियों को जो है वो जला देगा। कगलिल हमीम, बिल्कुल पेट के अंदर। खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, पकड़ो इसको जो है वो जहन्नम के अंदर डाल दो। थुम्मा सुब्बु फौका रासी मिन अज़ाबिल हमीम, फिर इसके सर पर जो है वो सख्त गर्म पानी का अजाब डालो। ज़ुक, चखो इसको। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, हाँ तुम बड़े इज्जत वाले थे, बड़े बड़े करम वाले थे, दुनिया के अंदर तुम्हारा बड़ा नाम होता था। इन्ना हादा मा कुंतुम बिही तमतरून, ये वो है जिसमें जिसके बारे में तुम्हें दुनिया में बड़ा शक होता था कि होगा या नहीं होगा, आज तुम्हारे सामने चखो इसको। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह के नेक बंदे जो है वो बड़े अमन वाले मकाम में होंगे। फी जन्नतिन व उयून, बागात के अंदर, चश्मों के अंदर। यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, और पहनेंगे रेशम, मोटा रेशम भी बारीक रेशम भी। मुतकाबिलीन, एक दूसरे के सामने आमने बैठे हुए होंगे। कذلك وزوجناهم بحور عين, हम उनकी शादी करवाएंगे हूर عين से। يدعون فيها بكل فاكهة آمنين, हर किस्म का फल जो है वो अमन के साथ मांगेंगे। لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى, पहली मौत के बाद अब कोई दूसरी मौत उनको नहीं आने वाली। ووقاهم عذاب الجحيم, अल्लाह ने उनको जो है वो जहन्नम के अजाब से बचा लिया। فضلا من ربك, ये आपके रब का फजल है। ذلك هو الفوز العظيم, ये बड़ी कामयाबी है, यकीनन यही बड़ी कामयाबी है। यही हालात अगर मिल जाए अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए तो यही कामयाबी है। فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान करीम को हमने आपकी जबान के अंदर आसान फरमा दिया ताकि लोग नसीहत हासिल करें। देखिए नसीहत हासिल करने के लिए कुरान करीम बहुत आसान है। जो बातें की जाती हैं यहाँ पर रोजाना की जा रही हैं वो नसीहत के लिए की जा रही है, और नसीहत के अतबार से कुरान करीम बहुत आसान है। فارتقب إنهم مرتقبون, आप भी इंतजार कीजिए, ये भी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद 25वें पारे की आखिरी सूरत सूरतुल जासिया शुरू होती है। इसके अंदर भी हामीम से इसका भी आगाज होता है। कुरान करीम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, और इसमें फरमाते हैं कि वफी खल्किकुम, अल्लाह की निशानियां हैं तुम्हारी तखलीक में भी। वमा यबुस्सु मिन दाब्बा, और जो चौपाए जो जानवर अल्लाह ने जमीन में फैलाए हुए हैं उनमें भी निशानियां हैं। लिकौमी यकीनून, यकीन करने वाले लोगों के लिए। दिन और रात का आना जाना, आसमान से बारिश का नाजिल होना, रिस्क का आना, जमीन से जो है वो पैदावार निकलना, और ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह की क्या हैं, निशानियां हैं। जो इसको झुटलाएगा उसके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। वैलुन लिकुल्ल अफ्फाकिन असीम, हर झुटलाने वाले और झूठ बोलने वाले गुनाहगार के लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी हलाकत है। जो अल्लाह की आयात को सुनता है और फिर तकब्बुर से जो है वो अपनी ही बात पर डटा रहता है गोया कि उसने सुना ही नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए जो है दर्दनाक अजाब की बशारत है। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए समंदरों के अंदर कश्तियों को जो है वो मुसख्खर कर दिया है, और वो अल्लाह है जिसके के जो तो कश्तियों के ज़रिए से तुम उसका रिस्क तलाश करते हो, और आसमान ज़मीन में जो कुछ है वो सबको तुम्हारे काबू में अल्लाह ताला ने दे दिया है। इन नफी लाली कलायात कौमी तफक करो, इसके अंदर गौर व फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। इस सूरत के तीसरे रुकू में अल्लाह सुबहान ने फरमाया अफ़ार अई तन तखा इलाहा हवा, کیا آپ بتلائیے کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں خواہشات کی کیا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. کوئی سنا ہے آپ نے کوئی شخص کہتا ہو کہ میں خواہشات کو اپنا کیا سمجھتا ہوں، رب سمجھتا ہوں، اپنا معبود سمجھتا ہوں؟ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو کسی کی ہر بات پر عمل کرتا ہو گویا کہ اس نے اس کو کیا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. جو کسی کی ہر بات پر عمل کرتا ہو اس نے تو گویا کہ اس کو اپنا کیا بنا لیا، معبود بنا لیا. تو جو شخص اپنی خواہشات پر ہی چلتا رہتا ہو، خواہشات پر ہی چلتا رہتا ہو، تو اس نے تو گویا کہ خواہشات کو اپنا کیا بنا لیا، رب بنا لیا. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہو ہوا. آپ بتلائیے نا کہ وہ شخص جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، وہ اضلہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ گمراہ فرما دیا، وہ ختم علی سمعہ و قلبہ، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، وجعل علی بصرہ غشاوا، اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، فمن یهدی من بعد اللہ، اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے. دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہم جیتے ہیں، جو ہم مرتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّارُ، جو ہمیں موت بھی آتی ہے بس یہ ایک زمانے کی وجہ سے آ جاتی ہے، ہمارا زمانہ پورا ہو جاتا ہے ہمیں موت آ جاتی ہے، کوئی ہمیں موت دینے والا نہیں ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ صرف کیا ہے، ان کے گمان ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ بتلائیے، قل اللہ یحییکم، اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، اللہ تمہیں پھر موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ ہی تمہیں قیامت والے دن جو ہے وہ جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس سورت کا جو نام ہے جاسیہ، جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کو. قیامت والے دن پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے خوف سے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے بیٹھی ہوگی، جیسے قیدیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قیدی جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بٹھائے جاتے ہیں، ایسے ہی قیامت والے دن سارے لوگ ہوں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ ہر جماعت کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی. اور اس دن جو ہے وہ نامہ اعمال ہوگا، هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہیں برحق بات کرتی ہے، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے اس کو ہم لکھتے تھے. نامہ اعمال کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو لکھا جاتا تھا. اور قیامت والے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں اللہ کو بالکل یاد نہیں کرتے، وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں ایسے بھلا دیں گے جیسے دنیا میں تم نے اس دن کو بھلایا ہوا تھا، آخرت کے دن کو جس طرح تم نے بھلایا ہوا تھا آج ہم بھی تمہیں بالکل بھلا دیں گے. وماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگی، وما لکم من ناصرین، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج اس جہنم سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے کوئی معذرت طلب کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی اسی کی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑی غالب ذات ہے، بڑی حکمت والی ذات ہے. اس آیت کریمہ پر 25ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیے، اور جتنی خیریں اور برکتیں اس رمضان میں آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں ہمیں بھی بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن محتاج ضرور ہیں، ضرورت مند ضرور ہیں. یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجئے. اپنا فضل فضل عطا فرما دیجئے, اپنا کرم عطا فرما دیجئے, جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما دیجئے, ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.